ان مومنین کے لیے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے ہیں، اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. صلوات علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمان علیہ السلام. الہی اعظم البلاء وبره الخفاء والكشف الغطاء وانقذ الرجاء وذاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤمل في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرز علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهو أكرم. يا محمد يا علي يا محمد يا علي
يا علي يا محمد.
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان
أدركني
الصلاة
الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصلوات. موزے سامعین، قرآن کریم کا بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ عبادت کریں. اس آیہ کریمہ میں پروردگار ہمیں خلق ہونے کے مقصد سے آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں کیوں خلق کیا، یہ زمین اور آسمان کیوں خلق کیے گئے ہیں، یہ حیوانات، پرندے، دریا، سمندر، ہزارہا بے شمار اقسام جو مخلوقات کے نظر آ رہے ہیں، یہ پروردگار نے کیوں خلق کیے ہیں؟ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، عبادت کی فلسفی کیا ہے، اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ ذرہ برابر ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. کیا پروردگار کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہماری نماز کی ضرورت ہے، ہماری مجلسوں کی ضرورت ہے، ہماری روزوں کی ضرورت ہے؟ تو جواب قرآن سے، عقل سے، شریعت سے مل رہا ہے کہ وہ پروردگار بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی عبادت کرے تو بھی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پوری کائنات اس کی عبادت نہ کرے تو بھی اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ پروردگار ذرہ برابر ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس نے اس نماز کو، روزے کو، حج کو، محبت مودت آل محمد کو ہم پر واجب کیوں کیا ہے؟ پروردگار، تجھے جب ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، تجھے جب ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، تجھے جب ہمارے حج کی ضرورت نہیں، زکات و خمس کی ضرورت نہیں، تو ان عبادتوں کو پروردگار تو نے ہم پر واجب کیوں کیا ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ اے انسان، ان عبادتوں کو ہم نے اس لیے تجھ پر واجب کیا ہے تاکہ تو نقص سے، نقائص سے، عیوب سے، ایک پستی سے نکل کر بلندی کی طرف ہو. یعنی یہ عبادت جو ہم پر واجب کی گئی ہے، اسی سے
خود ہمیں نفع ملتا ہے، ہماری عبادت سے ہمیں کمال ملتا ہے، ہماری عبادت سے ہمیں عروج ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، بلندی کا سبب ہے، ترقی کا سبب ہے، کمال کا سبب ہے، مگر ہماری عبادت سے کوئی پروردگار کو فائدہ نہیں۔ سلوات پڑی محمد والی۔ لہذا آج مختصراً یہ عرض کیا گیا کہ عبادت سے ہمیں ہی فائدہ ملتا ہے، ہمیں ہی کمال ملتا ہے، اور آئندہ مجالس میں یہ ثابت کیا جائے گا علم کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں کیسے کمال ملتا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں کیسے ترقی ملتی ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے کیسے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسی ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہی تمہیدی گفتگو ہے کہ عبادت کا فائدہ خود انسان کو ملتا ہے، اور قرآن کریم میں پروردگار نے یہی فرمایا کہ اے انسان، جب تو عابد بن جائے، جب تو عبد مطلق بن جائے، جب تو واقعی میرا عبد بن جائے، تو پھر میں تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ پروردگار کیا معاملہ؟ خدا کی آواز آتی ہے کہ پھر میں تجھے اپنی ولایت عطا کرتا ہوں۔ ولایت کا ترجمہ حکومت ہے، ولایت الہی حکومت کا نام ہے کہ اے انسان، اگر واقعی تو میرا عابد بن جائے، واقعی تو عبد بن جائے، تو میں تجھے اپنی ولایت عطا کروں گا، یعنی حکومت عطا کروں گا۔ وہ ایسی حکومت نہیں ہوگی جو 60-70 سال کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ وہ ایسی حکومت ہوگی کہ تیرا یہاں پر بھی حکم چلے گا تو قیامت میں بھی حکم چلے گا، تو جنت میں بھی حکم چلے گا، یہاں تک کہ نورانی فرشتے تیرے غلام بن جائیں۔ عبادت کا ایک مقصد ولایت پروردگار کو حاصل کرنا ہے، اور سورہ مائدہ میں وہ آیت دلیل کے طور پر موجود ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ یہ ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر خدا نماز پڑھا رہے، اور ایسی نماز ہے جیسی نماز ایک عبد مطلق، یعنی وہ عبد جو کمال تک پہنچ چکا، وہ اللہ کا بندہ جو مقصد عبادت کو حاصل کر چکا ہے، ایسا عابد، اور اسی ایسے عابد کے پیچھے ایک اور عابد بھی ہے جس کا نام علی ہے۔ اب یہ دونوں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اتنے میں سائل آ گیا، فقیر آ گیا کہ ہائے کوئی مجھے خیرات دینے والا۔ تمام شیعہ سنی کتابوں میں، 25 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے کہ جب فقیر آیا تو میرے مولا علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، مولا نے اشارہ کیا، فقیر انگوٹھی لے کر چلا گیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ادھر سے پروردگار نے اس نمازی کی نماز کو دیکھا، اور پھر اس نمازی کے خیرات دیکھنے دینے کو دیکھا، اور صرف ظاہری نماز کو نہیں بلکہ نمازی کے دل کے اندر خلوص کو دیکھا۔ یہ نمازی کس خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور کس خلوص کے ساتھ زکات دے رہا ہے، بس اسی خلوص کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب پروردگار ولایت کا اعلان کر رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، ایک میں اللہ ولی ہوں، ورسول، اور میرے بعد میرا رسول ولی ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور میرے رسول کے بعد وہ علی بن ولی ہے، اس علی کو میں ولایت دے رہا ہوں جو حالت رکوع میں زکاۃ دے رہے۔ ولایت کا مقام عبادت کے بعد ہے، عبادت کا نتیجہ ولایت ہے، اور ولایت یعنی حکومت پروردگار، نہ یہ دنیاوی بیچارے حاکم جو خود اپنے اعضا پر حکومت نہیں چلا سکتے، خود اپنی آنکھ کے مالک و حاکم نہیں۔ ایسے حاکموں یا حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ولایت ہے جو پروردگار عطا کرتا ہے ایک عابد کو، ایک خالص و مخلص عبادت کرنے والے کو۔ وہ کیسا عابد ہے؟ عزیزان گرامی، اس عابد کی مثال قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی واقعاً خدا کا عابد بن جائے، کہ صرف خدا کا بندہ ہو، نہ شیطان کا بندہ رہے، نہ نفس کا بندہ رہے، نہ دولت کا بندہ رہے، نہ دنیا کا بندہ رہے، عبد مطلق اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے رب کا بندہ بن جائے، اپنے خدا کا بندہ بن جائے، جو عبد مطلق بن جائے۔ تو حدیث کے جملے ہیں، جو واقعاً خدا کا بندہ بن جائے، جو لیکن خدا کی اطاعت کرے، پھر خدا اسے یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کی اطاعت زمین پر رہنے والے پتھروں پر واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پتھر ہیں، مگر یہ عابد کا مقام ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو حکم دے سکتا ہے، اور زمین پر چلنے والے حیوانات پر اس کا حکم چل سکتا ہے، یہ اس کی ولایت ہے۔ حتیٰ کہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ صلوات پڑی محمد والا۔ عزیزان گرام، یہ ہے عبادت کا مقصد، کہ خدا اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں نقص سے نکال کر بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہماری خلقت جو ہے، آپ جانتے ہیں، انسان کو پروردگار نے ایک نجس نقطے سے خلق کیا۔ اگر یہ عبادت نہ کرے، اگر یہ معرفت کا نور حاصل نہ کرے، تو یہ مانندے حیوان ہے، اسے خدا نے نجس نقطے سے خلق کیا ہے۔ مگر یہ عبادت ہے جو اسے حیوانیت سے نکال کر نورانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ عالم جبروت، عالم نور، عالم غیب، عالم ملکوت میں لے جانے والی چیز یہ عبادت ہے۔ عبادت کے بغیر انسان مانندے حیوان ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جو سکون ابدی ہے، ہمیشہ کا سکون، وہ بھی بغیر عبادت کے میسر نہیں ہے۔ صلوات پڑی محمد والا۔ عزیزان گرامی، آج عنوان کے اہمیت کے اعتبار سے کچھ تمہیدی باتیں ہیں۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ موضوع کا آغاز کیا جائے گا۔ آج یہی باتیں اہمیت کی حامل ہیں کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، یہ عبادت جو پروردگار نے ہم پر واجب کی ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ یہی نماز لے لیں، دنیا میں کس قدر اس کے فوائد، اور انہی فائدوں کو دیکھ کر، اسی عبادت کے فلسفے کو دیکھ کر، آج دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اسلام قبول کر رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، نہ کہ عام جاہل امریکی یا جاہل یورپین، بلکہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسرز جب تحقیق کرتے ہیں بغیر تبلیغ کے، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالم انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ فقط اسلام ہے، اور یہ اسلام کی عبادتوں کا فلسفہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں گزشتہ سال ہم انگلینڈ گئے تو پتا چلا کہ ڈربن یونیورسٹی، پانچویں چھٹی بڑی یونیورسٹی ہے انگلینڈ کی، ایک بہت بڑا پروفیسر اپنی تحقیق سے نہ فقط مسلمان بنا ہے، بلکہ مومن اور مذہب اہل بیت کو اس نے قبول کیا۔ اور اسی طرح سے چار پانچ پروفیسر کے بارے میں انگلینڈ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی ذاتی ریسرچ کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور چند سال پہلے ہی کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا پروفیسر جو شیعہ ہوا تھا، اور نہ فقط شیعہ ہوا بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر بہترین کتاب اس نے لکھی ہے، یورپین اسٹائل جو ان کا لکھنے کا ہوتا ہے یا دلائل کا ہوتا ہے، بہترین کتاب مانی گئی ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ خلافت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. تو اسی طرح سے امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اور کون سے اسلام کو؟ اہل بیت کے بتائے ہوئے اسلام کو, اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کو. بلکہ امریکہ میں یہ وہابی حضرات جو ہیں ان کی تبلیغ بہت زور سے ہے, سعودی لوگوں کی تبلیغ کا بہت اثر ہے, خصوصاً کالے لوگوں کو بہت زیادہ مسلمان بنا رہے ہیں, ایسا بھی ہے. اور وہاں پر ان کے بہت سارے سینٹرز ہیں, یعنی امریکہ میں بہت سارے لوگ یہاں پر اہل سنت کے مذہب والے تھے لیکن امریکہ پہنچ کر وہابی ہو گئے. یعنی امریکہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وہابی مذہب کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو اکثر کالے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہابیوں کے ذریعے سے مسلمان ہوتے ہیں, سعودیوں کے ذریعے سے مسلمان ہوتے ہیں, لیکن انہیں بھی اگر ایک کتاب مذہب اہل بیت کی مل جائے تو وہ بغیر زحمت کے شیعہ بن جاتے ہیں. اور بہت ساری مثالیں اور بہت سارے دوست موجود ہیں جنہیں وہابیوں نے مسلمان بنایا. ہیوسٹن میں ایک داؤد ہے, ان کی پوری فیملی ہے, اور دو سال پہلے انگلینڈ میں ایک صاحب ملے تو وہ بھی شیعہ مذہب کے کالے تھے, کہا مجھے وہابیوں نے مسلمان بنایا. لیکن مسلمان بنانے کے بعد کہا کہ ایک ہمارے اندر خطرناک قوم ہے, اس کا نام ہے شیعہ, تم اس سے بچ کے رہنا, ان کے نزدیک نہ جانا. اور بہت مجھے ڈرایا. میں نے کہا کیوں, آخر میں کیا خرابی ہے؟ کہا وہ بہت خراب ہیں, وہ کافر ہیں, ظاہر مسلمان ہیں مگر کافر ہیں, ان کا قرآن بھی جو ہے 40 پارے کا. کہا اس نے اتنا ڈرایا, مولوی نے مجھے اتنا ڈرایا شیعوں کے بارے میں کہ مجھے خود شوق ہو گیا کہ اس مخلوق کو دیکھ لوں یہ کون ہے. کہہ رہے ان سے ملے نہیں, ان سے بات نہیں کرے, ان کی کتاب نہیں پڑھے. کہا میں جستجو میں تھا, کئی دنوں کے بعد ایک مسلمان ملا, تو میں نے کہا بھائی آپ کون سے مسلمان؟ کہا میں شیعہ مسلمان. کہا اچھی بات ہے, میں بھی مسلمان ہوا ہوں, میں نے شیعوں کے بارے میں بہت سنا ہے, آپ اتنی مہربانی کریں اپنا قرآن مجید مجھے دکھا. اس نے قرآن دکھایا, جب میں نے قرآن دیکھا تو وہی قرآن جو ہمارے پاس قرآن, اس میں بھی 30 پارے تھے, اس میں بھی 30 پارے. تو میں نے اس شیعہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مثلاً ایران سے چھپا ہوا قرآن ہے, شیعہ ترجمہ ہے, آپ اجازت دیں تو میں اپنے مولانا کو دکھاؤں جنہوں نے مجھے مسلمان بنایا. کیونکہ اس نے کہا کہ شیعہ کے پاس جو قرآن ہے وہ دوسرا. تو ٹھیک ہے, تو اب وہی قرآن لے کر میں اس مولانا کے ہاں استاد کے ہاں چلا گیا وہابی کے ہاں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ شیعوں کے ہاں جو ہے 40 قرآن ہے, 40 پارے والا, یہ تو قرآن وہی ہے جو ہمارا قرآن. کہا جب اس نے یہ سنا تو وہ بہت مجھ سے غصے میں آ گیا, کہنے لگا ہم نے منع کیا تھا کہ شیعوں سے ملنا ہی غلط ہے. اب ظاہر ہے کہ امریکہ یورپ میں رہنے والے لوگ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں, اتنا تعصب ان کے ہاں نہیں ہوتا, وہ دلیل کی بات سنتے ہیں. کہا بھائی آپ نے پہلی بات جو کہی تھی وہ غلط ہو گئی, آپ نے کہا تو شیعوں کا قرآن جو ہے 40 پارے والا ہے, ان کا قرآن تو وہی ہے جو ہمارا قرآن ہے, لہذا مجھے شک ہے کہ آپ نے جو اور باتیں بتائی ہیں شاید وہ بھی غلط ہو. سلوات پڑھی محمد والا. اس کے بعد مجھے اور شوق ہوا شیعہ مذہب کے بارے میں تحقیق کروں, مثلا ایک کتاب علامہ طباطبائی کی شیعت اسلام وہ انگلش میں موجود ہے. کہا مگر اس مولانا نے اپنے بیٹے کو میری جاسوسی پر لگا دیا کہ دیکھو یہ کس شیعہ سے ملتا ہے. اس پر مجھے اور غصہ آیا کہ میں کوئی غلام تو نہیں, اس کا نوکر تو نہیں, میں آزاد ہوں. ظاہر ہے وہاں آزادی کی بات ہے, وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. کہا الحمدللہ جب میں نے تحقیق کی تو میں نے دیکھا حق کا مذہب مذہب اہل بیت. لہذا عزیزان گرامی واقعاً یہ اسلام کی عظمت ہے, مذہب اہل بیت کی عظمت ہے کہ ہم کوئی کوشش نہیں کرتے بلکہ خود بخود بڑے بڑے لوگ پروفیسرز ہیں, ماہر ہیں, وہ خود بخود اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور اسلام میں کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کے عبادت کے فلسفے کو سمجھنا ہے. اگر فلسفے کو نہ سمجھا جائے, صرف ظاہر چیزوں کو دیکھا جائے تو اسلام کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. بلکہ اسلام کے ایک ایک حکم میں جو ہے وہ حکمتیں ہیں. اگر نماز واجب ہے تو اس میں حکمتیں ہیں, اس میں فوائد ہے. اگر روزہ واجب ہے اس میں حکمتیں ہیں, انسانیت کے لیے نفع ہے, 1000 بیماریوں کا علاج ہے. اسی طرح سے تمام عبادتیں. صلوات پڑھی محمد والے. لیکن اسلام کے بعد ایک درجہ ایمان کا ہے, اسلام سے درجہ بلند ہے. آئیے ایمان کی طرف متوجہ ہو جائیں. انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو قرآن فرماتا مشرک, چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اسلام کے لیے لازم ہے، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے، کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے عبادت کے لیے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، عجیب حدیث ہے، اور ظاہر ہے ممکن ہے کسی کو بری لگے، لیکن ہمارا فرض ہے بیان کرنا، اور اگر غور کریں گے تو یہ حدیث بری نہیں لگے گی۔ لیکن ظاہر ایک حدیث کو آپ نے گہرائی سے نہیں سنا تو آپ کہیں گے بڑی سخت حدیث ہے، لیکن نہیں، ہم تمہیداً عرض کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، پروردگار نے یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے خلق کی ہیں، اور نعمتیں اس قدر ہیں ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہر چیز جو ہماری ضرورت کی تھی وہ موجود ہے، لباس موجود ہے، گھر موجود ہے، پھل موجود ہے، مختلف اقسام کے کھانے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا صحیح سجادیہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حیوانوں کے لیے دو چار قسم کی ہی غذا مقرر کی ہے، گھاس ہے، دانے وغیرہ، مگر اے انسان دیکھ تو کتنے مختلف اقسام کے کھانے کھاتا ہے، ہر موسم میں الگ پھل فروٹ ہیں، مختلف کھانے ہیں، مختلف لذائذ ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں انسان کو پروردگار نے دی کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم گھر میں کتا پالتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اسپیشل ڈش نہیں پکاتے، کوئی اسپیشل کھانا نہیں پکتا، جو بچ جاتا ہے وہ اسے پھینک کر دے دیتے ہیں، کوئی احترام سے اس کے لیے دسترخوان بھی نہیں بچھاتے۔ مگر یہ کتا حیوان ہے، کس قدر نمک حلال ہے، ایک مہینہ ہم نے اسے کھانا دیا، اب اگر ہم اسے اشارہ کرتے ہیں تو وہ اشارے پر آ جاتا ہے، اندھیرا ہو رات ہو وہ مالک کو پہچانتا ہے، غیر پر حملہ کرتا ہے، مالک پر حملہ نہیں کرتا۔ حالانکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس عین ہے، بہت نجس ہے، ہاں نجس ہے، مگر اس میں ایک صفت تو موجود ہے، یہ وفادار ہے، یہ نمک حلال ہے، نمک حرام ہے، خود اس میں ہدایت ہے۔ یہ جتنی مخلوقات پروردگار نے خلق کی ہے ان کے ذریعے سے انسان ہدایت لے سکتا ہے اگر غور و فکر کرے، اگر غور و فکر نہ کرے تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ حیوان ہے نجس، مگر کس قدر نمک حلال ہے، ایک ہفتہ دو ہفتہ اپنے کھانا کھلایا آپ کے اشارے پر آ جاتا ہے، اللہ اللہ۔ مگر وہ مالک، وہ خالق جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر ہم پر نعمتیں نازل کی، بلکہ یہ فرمایا 14 برس تم میرے نمک کھاتے رہو، غذائیں کھاتے رہو، میں تم سے کوئی کام نہیں لوں۔ یہ میرے آئے تو 14 برس خوب کھاؤ، کوئی کام نہیں۔ بتائیے کون سا ایسا کوئی سیٹ صاحب ہوگا، کون سی ایسی کمپنی ہوگی جو 14 برس آپ کو بغیر کام کے تنخواہ دے رہے۔ مگر یہ پروردگار کا نظام ہے کہ 14 برس لڑکا، 9 برس لڑکی، یہ کھاتے رہے میری نعمتیں، دنیا میں رہتے رہے، مگر ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں ٹریننگ دیتے رہے ماں باپ 6-7 برس سے تاکہ عادت ہو جائے، روزے کی عادت ہو جائے، مگر واجب نہیں ہے۔ 14 برس تک کھاتے رہو میری نعمتیں، 9 برس تک ساری نعمتیں مفت میں ہے، کوئی کام تم سے نہیں لینا۔ لیکن جب تم 14 برس بن جاؤ، اب 14 برس کے بعد نمک حلال بنو، اب میری اطاعت کرو، اب اگر مالک تمہیں بلا رہا ہے، یہ مؤذن جو ہے نمائندہ ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے آواز دے رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، وہ خدا جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تجھے رزق عطا کیا ہے، اس کی طرف سے آواز دے رہا ہوں، آ جا، وہ تجھے بلا رہا ہے، آ جا۔ اور اس بلانے میں خود تیری عظمت ہے، خود تیرا فائدہ ہے، خود تجھے کمال ملے گا، خود تیری بیماریاں دور ہوں گی۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر بندہ نہ آئے تو اب خود فیصلہ کرے کہ اللہ اللہ، وہ کتا ہے جسے بچا ہوا کھانا دے رہے ہیں مگر وہ بلانے پر آ جاتا ہے، مگر یہ کیسا انسان ہے جسے ہزار نعمتیں دی جا رہی ہیں، اللہ اللہ، مگر یہ خدا کے بلانے پر نہیں آتا۔ اب سنیے حدیث، تاکہ حدیث سخت ہے مگر بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کتا بھی کہتا ہے اور خنزیر بھی کہتا ہے، یہ دونوں ایک بات کہتے ہیں، کتا بھی نجس ترین حیوان ہے، خنزیر بھی نجس ترین حیوان ہے، مگر یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے پروردگار تیرا شکر ہے، کتا کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے مگر بے نمازی نہیں بنا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی حدیث، کتا شکر کرتا میں نمک حرام ہے، نجس حیوان ہوں پروردگار، مگر جس کا نمک کھاتا ہوں اس سے نمک حرامی نہیں کرتا، اس کے بلانے پر آ جاتا ہوں۔ پھر یہی بات خنزیر کہتا ہے، پروردگار دنیا میں سب سے نجس تو نے مجھے بنایا، مگر پھر بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں۔ یہاں زندگی اصلا زندگی نہیں ہے اگر اس میں عبادت نہیں ہے۔ انسان کا مقام، انسان کی عزت، انسان کی عظمت، انسان کی شرافت اس کی عبادت سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ تو اسلام کا مقام ہے، مگر ایک اور بلند مقام کی طرف آئیے، اللہ اللہ، مومن کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹریننگ دے رہے ہیں، مولا علی کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اے ہمارے ماننے والوں، اے مسلمانوں، لا ینال ولایتنا، اگر ولایت علی چاہتے ہو، اگر ولایت امام حسین چاہتے ہو، اگر ولایت بیمار امام کربلا چاہتے ہو، ایک کام ضرور کیا کرو، ورنہ ولایت زبانی رہے گی، ہمارے ولایت کے نور سے فائدہ نہ تمہیں قبر میں ملے گا نہ قیامت میں ملے گا۔ مولا بتائیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی ولایت کے بغیر نہ دنیا میں رہ سکتے ہیں نہ آخرت میں رہ سکتے ہیں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں، لا ینال ولایتنا من استخف بصلاته، ہماری ولایت کا نور تمہیں نہیں مل سکتا اگر تم نے وقت پر، وقت پر جو نماز کا وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، اگر فضیلت کے وقت پر تم نے نماز کو ادا نہیں کیا تو مسلمان تو ہو مگر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ نمازی ہو تم تو بے نمازی ہے، ابھی آپ نے سنا وہ مشرک ہے، کتے سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مولا فرماتے مومن کا مقام اس سے بلند ہے، مومن وہ ہے جو نماز فقط پڑھتا نہیں بلکہ فضیلت کے وقت پر پڑھتا، جو عین فضیلت کا وقت ہے، مولا فرماتے اس پر پڑھا کرو تاکہ ہماری ولایت کا نور ملے۔ اور صرف کہا نہیں، عمل سے بتایا، جنگ صفین ایسی جنگ ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے نیزے پھینکے جا رہے ہیں، اور مولا علی بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے ابن عباس پوچھتے ہیں، یا علی آپ دشمن کو نہیں دیکھتے، آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تیر نہ آ جائے، کوئی نیزہ نہ آ جائے، کوئی دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ فرمایا، ابن عباس، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تاکہ دیکھوں زوال کا وقت تو نہیں ہوا، کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہوا۔ ابن عباس حیران ہو کے کہتے، مولا اس شدید جنگ میں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے؟ چاہ تیر ہزاروں برس رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، بازو کٹ رہے ہیں، مولا اس جنگ میں، میدان جنگ میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو مولا علی کا کیا جملہ ہے؟ مولا علی ایک مرتبہ ناراض ہوئے، ناراحت ہوئے، فرمایا ابن عباس، علی اسی نماز کے قیام کے لیے جنگ کر رہا ہوں، اسی نماز کے قیام کے لیے میری جنگ ہے، مصلی بچھایا، تیر برس رہے ہیں اور آپ کے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مومن کا مقام ہے۔ اور فقط مولا علی نہیں، ہر امام کا یہی رویہ۔ کہتے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ارواحنا لہ الفدا، ذرا دقت کریے، کچھ سادات آنے والے تھے، سادات کے احترام کے لیے امام رضا علیہ السلام شہر کے باہر سے ان کے استقبال کے لیے اصحاب کے ساتھ نکلے۔ کس کچھ سادات آ رہے ہیں، مدینے سے اول ابو طالب آ رہے ہیں، کچھ بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ اتنے میں صحابیوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ بھی دیکھا کہ دور سے کچھ سوار آ رہے ہیں، کچھ سیاہی نظر آ رہی، کچھ لوگ دور سے نظر آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، اذان دو۔ مؤذن نے کہا، مولا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں، نماز جماعت میں وہ سادات بھی شریک ہو جائیں، ان کی سواریاں نظر آ رہی ہیں، ان کے گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، انہیں آنے دو، مگر ان کی وجہ سے نماز کے فضیلت کے وقت کو برباد نہ کرنا۔ امام کی سیرت، وہیں امام نے نماز ادا کی۔ چلیے یہ آنے کی بات بعض کے لیے شاید اتنی اہم نہ ہو، مامون رشید نے خراسان میں مناظرہ کرایا، اور عجیب مناظرہ تاریخ میں ہے، عجیب و غریب کئی گھنٹے یہ مناظرہ چلتا رہا، ایک طرف فرزند رسول، فرزند زہرا، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہے، ہر مذہب کے لوگ، آتش پرست بھی موجود ہے، جتنے مذاہب ہیں ان کے علماء کو بلایا گیا اور وہی اعلان ہوا جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے کرتے تھے کہ سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک مرتبہ یہودی عالم اٹھتا ہے اور سوالات کرتا ہے، اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور میرے مولا علی انہی کی کتاب سے انہیں جواب دیتے ہیں، تورات سے جواب دیتے ہیں، وہ شکست کو تسلیم کرتا ہے. پھر عیسائی عالم اٹھتا ہے اور اسلام پر اعتراضات کرتا ہے، اور میرے مولا امام علی رضا انہیں ہی کی کتابوں سے، انجیل سے جواب دیتے ہیں، وہ شکست کھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. سارے مذاہب کے علماء نے شکست کھائی، مگر اس زمانے میں عرب کا ایک بہت بڑا مشہور مناظر تھا جو دہریہ تھا. ایک مرتبہ وہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، اے فرزند رسول، میں نے شام میں مناظرے کیے ہیں، میں نے یمن میں مناظرے کیے ہیں، میں نے مدینے میں مناظرے کیے ہیں، کوئی عرب میں مجھ سے مناظرے میں جیت نہیں سکا ہے. آج میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا آپ نے سب کو شکل دے دی ہے. ایک مرتبہ یہ اٹھتا ہے اور امام اس کے ہر سوال کا جواب عقل سے اور ادھر سے فلسفی دلائل دے رہے ہیں، اور وہ شکست پہ شکست کھا رہا ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. ادھر سے امام نے ماموں سے کہا کہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز ادا کی جائے پھر مناظرہ. اور ادھر سے وہ دہریہ جو کافر ہے وہ کہنے لگا، مولا میرا دل نرم ہو چکا ہے، میں مسلمان ہونے والا ہوں، بس ایک دو سوال کی بات ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تاکہ میں کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ نمازی بن جاؤں، پھر آپ نماز کے لیے جائیں. مگر امام نے فرمایا، نہیں، نماز پب میں فضیلت کے وقت پر ادا ہوگی، پھر مناظرہ.
اور
اس سے اندازہ لگائیے کہ فضیلت کے وقت پر نماز کے ادا کرنے کا ثواب کیا ہے. اور یہ اہل بیت کی ٹریننگ ہے کہ مومن کی ایک صفت، اس کے فوائد بے شمار عرض کیے جائیں گے کہ فضیلت کے وقت پر نماز پڑھنے کا صرف کیا فائدہ، بھائی نماز بعد میں ایک گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں، احادیث کے الفاظ ہیں، جب نماز کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ہر انسان پر نظر کرتا ہے، ہر انسان کو چیک کرتا ہے اس وقت کون نماز میں مشغول ہے، یا دکان میں کام میں مشغول ہے، یا اسپتال میں مشغول ہے، یا آفس میں مشغول ہے. ہر ایک انسان پر نماز کے وقت ملک الموت حکم خدا سے نظر ڈالتا ہے، اور حکم خدا یہ ہے کہ جو نماز کے وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اے ملک الموت تیرا فریضہ ہے کہ جب اس کی موت آئے اس کی روح کو آرام سے نکال، صرف آرام سے نہ نکالنا بلکہ اس کی مدد کرنا. اگر کلمہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، شہادت دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اے ملک الموت تیرا فریضہ ہے جو فضیلت کے وقت پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا مددگار بن جانا. جب اس کی روح نکلے اس سے کلمہ پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اسے کلمہ سکھانا، شہادت میں اس کی مدد کرنا. عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں. اسی کی وجہ سے اہل بیت کی تاکید ہے کہ ہاں نمازی تو سب مسلمان ہیں، مگر مومن کی یہ خاص نشانی ہے کہ چاہے کہیں پر بھی ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، سفر میں ہو، گاڑی چلا رہا ہو، جہاز میں ہو، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اشارے سے بھی فضیلت کے وقت میں نماز پڑھ لے، پھر اپنی جگہ پر پہنچ کر پوری نماز مکمل ادا کرے. لہذا فضیلت کے وقت پر نماز پڑھنے کا مقام بہت بلند ہے، اور نہ پڑھنے کی سزا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام.
محمد
سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، فویل للمصلین، جہنم ہے نمازیوں کے لیے. قرآن ادھر کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک، اور اس جگہ پر کہا فویل للمصلین، کون سے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز کو پڑھتے ہیں مگر سستی کرتے ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ کون سے لوگ نمازی ہیں، ہیں نمازی مگر جہنم میں جائیں گے، فرمایا ہاں یہ وہ نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کو اس کے فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھتے. جب قضا ہونے کے قریب آتی ہے، ایک دو گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں، فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا ہوگا، جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. عزیزان گرامی، انشاءاللہ آگے جب عبادت کے فلسفے کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عبادت کس قدر لذیذ. اگر پردے جہالت کے ہٹ جائیں، اگر پردے گناہ کے ہٹ جائیں، تو یاد رکھیے عبادت سے بڑھ کر کوئی کام لذیذ نہیں ہے. اللہ کے رسول جب تھک جاتے تھے تو کہتے تھے بلال اذان دو تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے. ہم کہتے ہیں بھائی تھک گئے ہیں لہذا اب نماز نہیں، ایک گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ ہم حجاب اور پردوں اور گناہوں کی وجہ سے نماز کی ان لذتوں سے محروم ہے. بلکہ اللہ کے رسول جب تھک جاتے ہیں تو فرماتے اے بلال اذان دو تاکہ میں راحت حاصل کروں، اذان دو تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے، اذان دو تاکہ نورانی لذتیں حاصل کروں. صلوات پڑھی محمد والے. اور حقیقت یہی ہے، عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. عقل ہماری کیا کہتی ہے کہ فانی لذتیں جو ختم ہو جائیں، اے انسان تو اسے ان کو تو ادا کرتا ہے فانی لذتوں کو، کس قدر انسان عاشق ہے. حالانکہ یہ لذتیں بس وہ تبھی تک ہیں جب تک بدن ہے. کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نکاح کی لذت، یہ ساری دنیاوی لذتیں تب تک ہیں جب تک اس بدن کے اندر روح باقی ہے. روح نکلنے کے بعد نہ کھانے کی لذت ہے، نہ پینے کی لذت ہے، نہ نکاح کی لذت ہے، نہ حکومت کی لذت ہے، نہ شہرت کی لذت ہے. یہ تمام لذات فانی ہے. اے انسان جب تو ان فانی لذات کا عاشق بنتا ہے، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان لذتوں کو حاصل کر جن میں فنا نہیں ہے، جو کبھی تجھ سے جدا نہیں ہے، بلکہ لذت حقیقی وہ ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہو. ضرورت پڑی محمد والا. حقیقی لذت وہی ہے جو انسان سے کبھی جدا نہ ہو، کبھی فنا نہ ہو. اور انشاءاللہ جب اہل بیت کی تفاصیل کو سنیں گے، احادیث کو سنیں گے، قرآن کی آیتوں کو سنیں گے، تو پتہ چلے گا کہ عبادت کس قدر لذیذ ہے، کس قدر اس میں فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کے فوائد. یہ خود جو گریہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس کے آپ عاشق ہیں کہ پہلی محرم کا چاند نکلا نہیں یا مومن کے دل تڑپنے لگے اور رضا خانوں کی طرف توجہ. واقعاً یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی لذت ہے جو فانی نہیں ہے کہ مجلس میں رو لیے اب چلے گئے، صرف یہاں طبیعت ہلکی ہو گئی، صرف یہاں سکون ملا اور بات یہیں ختم ہو گئی. نہیں نہیں، ان عبادتوں کا تعلق روح سے ہے. روح لا فانی ہے. یہ عبادتیں سرمایہ ہے آخرت کا، یہ عبادتیں سرمایہ ہے قبر کا. جب کوئی ساتھ نہیں رہے گا، جب قبر میں تنے تنہا اترنا ہوگا، صرف اترنا نہیں ہوگا، جب یہ نازک بدن مٹی کے منوں کے نیچے دب جائے گا، جہاں سانس لینا مشکل ہے، جہاں گرمی کی شدت بے پناہ ہے، جہاں کوئی مددگار نہیں، اس وقت پتا چلے گا کہ مجلس حسین میں گریے کی عظمت کیا. آج انسان کو نہیں پتا، اس وقت پتا چلے گا کہ اس گریے امام حسین کا مقام کس قدر ہے. عزیزان گرامی، خود دنیاوی اعتبار سے بھی آج سائنسدان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں جو ہیں انسان کے دماغ پر فشار دیتی ہیں. پریشان کیوں ہوتا ہے انسان؟ کچھ کیمیکلز جو ہیں دماغ کے اندر ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کو نکالا نہیں جا سکتا. کوئی ایسا آپریشن بھی مشکل ہے. پریشانیاں دنیا میں ہیں، خوشیاں انسان کے دنیا میں ہیں، کبھی ماں مر گئی، کبھی بیٹا، یہ مصیبتیں ہیں. اور پریشانی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یہ کچھ کیمیکلز میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لہذا انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر ٹیبلیٹس کھا لے تو اس کے اور سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. وقتی طور پر، نشے کے طور پر، وہ انسان چیزیں بھول جاتا ہے. پھر پریشانیوں سے کیمیکل چینجز آتے ہیں. اور سائنسدان، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر اپنی اپنی کتابوں میں پہلے بھی بیان کیا تھا، لکھتے ہیں اس کا ایک علاج ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ کہ یہ جو گندے عناصر یا یہ خرابیاں جو دماغ کے اندر کیمیکلز پھنس جاتے ہیں، اگر انسان گریہ کرے تو آنسوؤں کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں. دیکھیے دو طرفہ فائدے ہر عبادت میں دو طرفہ فائدہ، یعنی کہ صرف آخرت نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اسی وجہ سے آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا یک طرفہ فائدہ، بلکہ دو طرفہ فائدے ہیں، جسمانی بھی فائدہ ہے تو روحانی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے تو اخروی بھی فائدہ ہے. صلوات پڑی محمد وعلیٰ آلہ. اور یہ آنسو جو ہم بہاتے ہیں یہ ایثار کے آنسو، ایثار قربانی اسلام کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ اسلام نے انسان کو ایثار کا درس دیا، قربانی کا درس دیا. ایک وقت انسان اپنے لیے روتا، بیٹے کے لیے روتا، وہ ہر ایک روتا، لیکن ایک وقت نہیں کسی انسان مظلوم کے لیے آنسو بہا، اور ایک معمولی مظلوم نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم، سب سے بڑا مظلوم کائنات کا، سب سے عظیم تر انسان جس نے قربانیاں دی اسلام کے لیے. عزیزان گرامی یہ آنسو عظمت رکھتے ہیں، اس میں خلوص ہے. ان آنسوؤں میں آپ جب بہاتے ہیں کوئی لالچ نہیں ہے، اور آپ دیکھیے پروردگار اسی عمل کو عظمت دیتا ہے جس میں خلوص ہوتے ہیں. جب امام حسین کے آنسوؤں میں روتے ہیں، آنسو بہاتے، کس قدر خلوص ہے. اسی لیے حدیث میں ہے قیامت کے دن ہر عبادت کا وزن ہوتا ہے، اس کا اتنا ثواب، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جس کا وزن نہیں ہو سکتا. ایک وہ آنسو ہے جو حسین کے غم میں بہتے ہیں یا خوف خدا میں بہتے ہیں، ان کا وزن کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا وہ خون ہے جو شہید کے جسم سے اللہ کی راہ میں بہتا ہو، اس کا وزن فرشتے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں خلوص ہے، شہید اپنی جان دے رہا ہے، فداکاری ہے. اور یہ آنسو بھی ہے خلوص کے آنسو ہیں، کہ اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں آپ بلکہ حسین علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں. کوئی بیٹا نہیں مرا ہے کہ اس کے لیے رو رہے ہیں، نہیں، حسین کے جوان علی اکبر کے لیے رو رہے ہیں. اپنے لیے تو کافر بھی روتا، اپنے بیٹے کے لیے کافر بھی روتا، نہیں، امام حسین کے فرزند کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اور وہ اس قدر کریم ہے، اس قدر کریم گھرانا ہے، اللہ اللہ اہل بیت میں ایک ذرہ برابر بھی کسی کا احسان ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدلہ نہ دیا ہو، ہزار گنا زیادہ دنیا میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور خدا کی طرف سے. لہذا ان آنسوؤں میں اور بھی اخلاقی درس ہیں. روتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ شمر کے ظلم کو دیکھ کر روتے ہیں اور حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر روتے ہیں. یعنی انہی آنسوؤں میں ایک درس ملتا ہے کہ کبھی وہ عمل نہ کرنا جو شمر نے کیا تھا. دیکھیے کتنے دروس مل رہے ہیں ان عزاداری میں، انسانیت کا مکمل درس. جہاں حرملہ کا ظلم دیکھا جا رہا ہے تو وہاں یہ بھی تو درس مل رہا ہے کہ کبھی کسی معصوم بچے سے تیر نہ چلا، یہ حرملہ کا کام ہے. کبھی کسی چار برس کی بچی سے ہاتھ نہ اٹھانا، یہ کربلہ کا درس. کبھی کسی بیمار کو تعزیہ میں نہ لگا، انسانیت کا درس اس مجلس سے ملتا. کبھی کسی بیوہ کا دل نہ دکھانا، یہ سارے دروس ان مجلسوں سے ملتے ہیں. نہ آپ دیکھیے جن کے پاس کربلا نہیں وہ مانند حیوان دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، مگر یہ حسین کے عزادار ہیں جنہیں بچپن سے یہ درس مل رہا ہے کبھی کسی قیدی کا دل نہ دکھانا، کبھی کسی مظلوم کا دل نہ دکھانا، کبھی اس بچے کا دل نہ دکھانا جس کا باپ بھی مارا گیا، چچا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا. اس ایک حسین کی مجلس سے کیا کچھ نہیں ملتا، دنیا آخرت کی روحانی دنیاوی نعمتیں، دروس اسلام، مکمل اسلام کا درس مل کر. اگر غور کریں تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں چلیں، پروردگار تیرا لطف عظیم ہے کہ تو نے محرم تک ہمیں زندگی دی،
کتنے بیچارے لوگ ہیں محرم سے پہلے چلے. آپ کو پتا ہے جو جو بھی حسین کے غم میں رونے والے اگر قبر میں بھی ہوں گے, اگر قبر میں بھی ہوں گے ان کا دل یہاں ہوگا کہ کاش آج زندہ ہوتے حسین کے غم میں آنسو بہاتے, فرش عذاب چھاتے عزاداری. یہ 10 دن نجات کے دن ہیں, حر بننے کے دن ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش کا بہترین موقع ہے. حسین کے صدقے میں خدا نے حر جیسے گنہگار کو بخش دیا. کوئی کتنا گنہگار کیوں نہ ہو, مجلس حسین میں خلوص سے آ کے روئے اور جب آنسو بہیں اس وقت فریاد کرے پروردگار مجھے نہ دے, جس حسین کی مجلس ہو رہی ہے, جس حسین کے بچے کے مصائب ہو رہے ہیں ان کے صدقے میں مجھے بخش. بخشش کا مہینہ, خود کو پاک کرنے کا مہینہ. آئیے فریاد کریں خدا کی بارگاہ میں چلے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حدیث کے جملے جو 10 مرتبہ خلوص سے کہہ رہے یا اللہ, خدا فرماتا ہے میں اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا او میرے مالک, تو نے سچ کہا جو 10 مرتبہ کہے یا اللہ تو اس کی دعا رد نہیں کرتا, مگر میں اس نجس اور گناہگار زبان سے کہہ رہا ہوں جس زبان سے میں نے 1000 بار تیری مخالفت کی ہے, وہ پاک زبان کہاں سے لاؤں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. اس نجس زبان کی فریاد آج سن لے, سب مل کے گئی ہے یا اللہ.
يا يا الله تو میرے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعاؤں کو رد نہیں کرنا، آج اس ماں کا واسطہ جو جنت البقیع سے آئی ہے، آئے اس زہرا مظلوم کا تجھے مازدار جو آئی ہے اور ہاتھ میں رومال ہے، ہزاداروں کے چہروں کو زہرا دیکھ رہی ہے، کون ہے میرے یتیم حسین پہ رونے والا، کون ہے میری زینب رونے والا، ہزاداروں آج جناب زہرا تنہا نہیں آئی بلکہ وارث خون حسین، جانتے ہیں وارث خون حسین کون ہے، یعنی فرزند زہرا امام زمانہ، اے مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آج آپ کہاں گریے میں مشغول، شان محرم نظر آ گیا امام زمانہ کا دل تڑپنے لگا، مولا آج زیارت ناحیہ کربلا میں بڑھ رہے یا نجف میں آئے یا مشہد میں آئے یا خانہ خدا کے قریب ہے، مولا مجھے نہیں معلوم شاید ٹوٹی ہوئی قبر زہرا کے قریب ہوں، مولا جہاں بھی ہے یہ آپ کے دادا کے عزادار آئے ہیں، مولا برزہ لیجئے برزہ دینے والے آئے ہیں، اے امام زمانہ میری جان آپ بے فدا، میرے ماں باپ آپ بے فدا، ایک جملہ آپ کی طرف سے اجازت و خدمت امام زمانہ میں عرض کروں، اے فرزند زہرا آپ مظلوم ہیں، آپ نے اپنے دادا کے لیے فرج ادا بچھایا ہے، مگر آج دیکھیے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے دادا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مگر شام غریبا جب خیمے جلے تھے سید سجاد یتیم ہوئے تھے کوئی مسلمان نہیں آیا، یہ سجاد کو سینے سے لگا کے گئے، آئے سجاد تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے، کوئی نہیں تھا جو کہے تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، کوئی نہیں تھا جو کہے عباد کا بڑا ارمان، مگر سنیں گے کیسے پرسا دیا کوئی تابعانا لے کے بڑا، کوئی ہتھ کڑیا لے کے آیا، ہاتھوں میں گڑیاں پہنائی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی، گردن میں توکے اور ظالم پیڑ میں تابعانا نہ مانا۔
اے امام زمانہ، تیرے دادا امام زین العابدین کو اس طرح سے پرسا دیا، مگر آج ہر ملک ہر شہر میں فرش ازا بچ چکے، آنسو بہانے والے آنسو بہا رہے، ماتم کرنے والے ماتم، مگر مولا وہ دن کب آئے گا جب آپ ہمارے سامنے ہوں گے اور مجلس پڑھنے والے مجلس پڑھیں، آپ کو سینے سے لگا کے پرسا دیں۔ عزیزوں میں نے عرض کیا اس رونے کا بڑا مقام ہے، خلوص ہے، عظمت ہے۔ اور ایک روایت عرض کروں، ایک مومن کا جو ہر روز ہر سال ایک قافلہ لے کر زیارت کے لیے کربلا جاتا، ایک مرتبہ قافلہ لے کے گیا، خود ذاکر بھی تھا، حرم امام حسین میں علی اکبر کے مزے بڑے، واپس آیا سو گیا، خواب میں امام حسین تشریف لے آئے، اے ذاکر ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔
سنیے، ہر ایک کا مقام ہے جو اس عزاداری میں حصہ لے، حتیٰ کہ جو جوتے رکھنے والے بھی ہیں ان کا مقام۔ سنیے جملہ، امام حسین نے اس ذاکر سے کہا، سن تیرے شہر میں ایک مومن ہے، جب مجلس حسین بپا ہوتی ہے وہ عزاداروں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتا ہے، جب تو واپس جائے اسے میرا سلام۔ ایک حرکت بھی جو آپ حسین کے لیے کرتے ہیں اس کی جزا موجود ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا اے ذاکر، مگر ایک بات تیرے لیے ہے، کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔
سنیں گے کیوں، فرمایا اور راتوں میں پڑھنا، مگر کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔ ذاکر نے کہا مولا کیا میں نے روایت غلط پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں منع کرتے؟ امام حسین نے رو کر فرمایا، شب جمعہ میری اماں زہرا کربلا آتی ہے اور مصائب علی اکبر اماں زہرا سے برداشت نہیں ہوتے۔ یا اللہ، یا حجت ابن الحسن
اجل لا ظهور سب مل یا حجت ابن الحسن اجل لا ظهور یا حجت ابن الحسن اج اللہ دہو اے امام زمانہ جہاں بھی ایک نظر اس مجمع پہ ڈالیے ہاں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں یا حجت ابن الحسن اج اللہ دہو یا حجت ابن الحسن یا حجت ابن الحسن اجل علا دہول یا حجت ابن الحسن یا حجت ابن الحسن اجل علا دہول یا حجت ابن الحسن 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 پروردگار بے حق امام زمانہ یہ ہماری عبادت قبول فرما پروردگار دنیا بھر کے مومنین کے اندر جو بری صفات ہیں انہیں اور ہمیں تمام بری صفات سے نجات عطا فرما پروردگار دنیا بھر کے مومنین و مومنات کو تمام صفات نورانی عطا فرما ہمیں بھی تمام صفات نورانی عطا فرما پروردگار دنیا بھر کے مومنین و مومنات اور ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما پروردگار دنیا بھر کے مومنین و مومنات اور ہمارے دلوں سے باطل چیزوں کی محبت نکال دے پروردگار دنیا بھر کے مومنین و مومنات اور ہمیں اہل بیت کی محبت کا نور نصیب فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد موت نہ دینا جب تک کہ توبہ مکمل نہ کر لیں پروردگار موت نہ دینا جب تک تیرے حقوق تیرے بندوں کے حقوق ادا نہ کر لیں پروردگار ایک سیلن کی موت سے اسپتال میں پاؤں رگڑ رگڑ کے مرنے کی موت سے ہمیں نجات عطا فرما حسین کی طرح حسین کے صدقے میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما پروردگار حاضرین مجلس کے ہم سب کے مرحومین جن کے لوگ ہو چکے ہیں مومنین کے رشتہ دار یا جن کے والدین ان کی مغفرت فرما پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کی مغفرت فرما پروردگار بلند نورانی مقامات یقین اور اپنا حضور ہمیں نصیب فرما پروردگار جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں افغانستان کشمیر لبنان فلسطین عراق بوسنیا جہاں جہاں مسلمانوں کا بے گناہ قتل عام ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما شیطانی اسرائیلی امریکی طاقتیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور فرما امام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما امام کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما مریضوں کو پروردگار امراض سے نجات عطا فرما جو مطرود ہیں ان کے قرض کو معاف فرما. دنیا بھر کے مومنین و مومنات اور ہماری دنیاوی اخروی مشکلات آسان فرما.
ایک سورہ فاتحہ تمام ارمین مومنین و مومنات کے لیے. بعض مومنین نے التماس سے دعا کی, پروردگار سب مشکلات میں جو مومنین ان کی مشکلات دور فرما. ربنا تکبر منا انک انت السمیع العلیم. کل ذرا آپ جلدی سے تشریف لائیں, کیونکہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قوم سے